سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب و راجہ معارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبیں ساقی، نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبیں ساقی، کسی کی یاد میں ہے مضطر جانے حزین ساقی، کسی کی یاد میں ہے مضطر جانے حزین ساقی، غریباں چاک ہے
میرے حصے میں دردِ جام بھی کیا
سنائی تو نے جو مہر لیا آسان و رومی کو، میرے حصے میں درد جام ابھی کیا نہیں ساتھ، بفیض منکشف کر دیں اس لذت کو، تو سوکھی روٹی بھی من و سلوا معلوم ہوگی. انسان جو ہر وقت پریشان رہتا ہے دنیا کے جھگڑوں میں، مٹی ہونے والی دنیا پہ مرتا رہتا ہے، جو چھوٹ جانے والی ہے اس پر اپنے اوقات لگاتا ہے، جو چھوٹ جانے والی چیز ہے، فنا ہونے والی چیز ہے، اس پر وقت بھی فنا ہو جاتا ہے. اتنی ہی محنت اگر اللہ کو پانے کے لیے کر لے تو ان سب جھگڑوں سے بھی نجات ہو، غموں سے بھی نجات ہو، اور ہر حال میں خوش رہنا نصیب ہو جائے. ہر حال میں خوش رہنا، مست رہنا، مگن رہنا نصیب ہو جائے. جو بھی حرکت انسان کرتا ہے وہ اپنے سکون کے لیے کرتا ہے، آرام کے لیے کرتا ہے. حکیم علومت فرماتے ہیں کہ اگر انسان کھانے کا لقمہ بھی ہاتھ سے لے کر منہ تک لے جاتا ہے تو اس حرکت میں بھی اس کو اپنا آرام مطلوب ہوتا ہے، اور آرام ملتا نہیں اس لیے کہ دنیا کے جھگڑے سے فرصت نہیں ہوتی، پریشان رہتا ہے، اس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو مقدر میں جتنی لکھی ہے اس سے ایک دانہ بھی زیادہ اس کو نہیں ملنا، اس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دن رات اسی کی فکر میں سرگردہ ہے. کسی کو ہم نے ہر دم سرگر میں فریاد و فغاں پایا، کسی کو رات دن ہم نے سرگر میں فریاد و فغاں پایا، کسی کو گو نہ گو، بتاؤ بھائی، کسی کو فکر گو نہ گو میں ہر دم سرگرا پایا. سر میں درد ہو جاتا ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، فلاں چیز نہیں، فلاں کھانا نہیں، فلاں نعمت نہیں، گاڑی نہیں، بنگلہ نہیں، اور پھر ایک دن قبر میں انہی فکروں کو لے کے قبر میں چلا جائے گا. اب یہاں آ کر ہوش آیا، ابھی بے ہوش ہے، یہ گناہوں کا کلوروفارم اور دنیا کی عیش و آرام کا کلوروفارم ابھی ہوش میں نہیں ہے. جب آنکھ قبر میں جا کے آنکھ کھولے گی، ابھی آنکھ بند ہے، غیب کی طرف سے آنکھ بند ہے، اللہ رسول کے راستے سے آنکھ بند ہے، غفلت ہے. اور جب قبر میں جائے گا تب عالم غیب سامنے ہوگا، بلکہ قبر میں جانے سے پہلے ہی جب آخر وقت آ جاتا ہے انسان کا، عالم غیب منکشف ہو جاتا ہے. اسی لیے آخر وقت میں جو سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے روح نکلنے کا وقت، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے پہلے کتنے بھی بڑے بڑے گناہوں توبہ کر لے ندامت کے ساتھ، لیکن جب موت کا یقین ہو جائے, موت آ پہنچے, پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان بالغیر مطلوب ہے ہم سے, بغیر دیکھے ایمان لانا. اللہ کو دیکھا نہیں, ہم نے تو رسول کو بھی نہیں دیکھا, ہم نے جنت کو بھی نہیں دیکھا, دوزخ کو بھی نہیں دیکھا, آخرت کو بھی نہیں دیکھا. اسی لیے قیامت کے دن کفار اللہ سے عرض کریں گے کہ ہم نے اب دیکھ لیا ہے, اپنی آنکھوں سے ہمیں یقین آ گیا, اب ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں, آپ ہمیں دنیا میں بھیج دیں, اب ہم آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے, ایمان کے ساتھ رہیں گے. مگر وہ وقت ختم ہو چکا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے ایمان بالغیر مطلوب ہے. قبر میں جا کر چونکہ سب منکشف ہو جائے, موت جب آ پہنچے گی تو جنت اور دوزخ اور فرشتے اور جو جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سب دکھائی دینے لگیں گی. تو جب یقین ہو جائے گا, آنکھوں سے دیکھے گا, تو ثم لترونها عین الیقین. عین الیقین کہتے ہیں کہ جب آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد یقین کرنا, جب آنکھوں سے دیکھ لیا, سامنے چیز دیکھ لی, اب اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں, اب اس توبہ کا کوئی اعتبار نہیں, وہ توبہ مقبول نہیں. اسی لیے مرنے کے وقت جب موت آ پہنچتی ہے تو پھر توبہ کی دروازہ بند ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دنیائی میں ہوش عطا کر دے, دنیائی میں اللہ تعالی ہمیں ایمان بالغیب کی توفیق دے اور ان اعمال کی توفیق دے جو اللہ تعالی کی دوستی کے ہیں اور قرب و رضا کے ہیں, اور اللہ تعالی اپنی دوری کے دروازے بند کر دے, ان اعمال سے کے دروازے بند کر دے جس سے دوری ہوتی ہے, غفلت ہوتی ہے, اور اپنی رحمت کے دروازے پوری امت پر, مسلم ہم سب پر, پوری امت پر کھول دے, اور اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے, اور اپنے قرب و رضا بھی عطا فرمائے اور اس کی لذت بھی عطا فرما دے. قبر میں جا کے ہوش آئے گا, آنکھ کھلے گی کہ ہم نے کیا کرنا تھا اور کیا کر آئے. وہاں کی جہاں جانا ہے وہاں کی کرنسی لائے نہیں, اب کیا ہوگا, اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی تھی. ابھی زندگی ہے, ابھی قدر کر لیں, اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں جان لگا دیں. جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا, جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا. موبائلوں کے اندر موبائلوں کی دلچسپیاں اللہ سے غافل کرتی ہیں, آخرت سے غافل کرتی ہیں. یہ منقش سانپ ہے, ہاتھ میں لیتے ہیں انسان کو ڈس لیتا ہے, یعنی کہ غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے اور آخرت سے اور اللہ کی دوستی سے یہ محروم کر دیتا ہے. ضرورت کا کام لو اور اس کو پھر ایک طرف کر کے رکھ دو, سمجھو کہ یہ سانپ ہے سانپ, بلکہ اس سے بھی خطرناک چیز ہے. تھوڑے دن کی دنیا ہے, عیش و آرام جنت میں جا کے کر لیں گے, جنت میں خوب مزے کریں گے انشاءاللہ, تمام رنگینیاں ہیں جنت میں, ہر خواہش پوری ہوگی. فلا تعلم نفس ما اخفی لکم من قرۃ اعین, کہ کوئی زیرو جانتا نہیں کیا, یعنی کوئی انسان جانتا نہیں کہ ہم نے جنت میں اس کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک جمع کر کے رکھی ہے. اور حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جنت کیا ہے, ایک چھوٹی سی خدائی ہے, خدائی یعنی وہاں ہر خواہش پوری ہوگی. دل میں خواہش کرے گا تو کن ہوگا اور فیکون ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ جنتی کو اختیار دے دیں گے کہ جو خواہش کرے گا وہ اس کو مل جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, عادت العباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے, صالحین کے لیے جو میرے کامل فرما بردار ہیں اور میری نافرمانی سے اعراض کرتے رہتے ہیں, میری رضا جوئی میں لگے رہتے ہیں, ان کے لیے میں نے جنت ایسی جنت تیار کی ہے، جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ ہوں گی. پوری دنیا میں گھوم لو اور ڈزنی لینڈ اور فلاں فلاں جگہ سب جگہ چلے جاؤ. لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے ڈزنی لینڈ جاتے ہیں اور ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں. ذرا دنیا کے کونے میں کوئی جگہ نئی بن گئی ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے یا امیوزمنٹ پارک ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو دیکھنے جاتے ہیں. وہ دنیا کی بڑی سے بڑی امیوزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ جنت کی ایک ادنا سی نعمت کے آگے، جنت کی ادنا سے ادنا امیوزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے آگے ہیج تر ہیج تر ہیج ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے شہد، جنت کے دودھ یا جنت کی شراب، اس کو یہاں کی نعمتوں سے کوئی ذرہ برابر بھی مماثلت نہیں ہے. کتنی بڑھیا ہوگی وہ. یہاں بس ایک معمولی سی مثال ہے کہ شراب ایسی ہوتی ہے اور دودھ ایسا ہوتا ہے، شہد ایسا ہوتا ہے، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے، سٹینڈرڈ کے اعتبار سے، لذت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جنت کی ہر نعمت دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ، جنت کی ادنا سے ادنا نعمت دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت کے کوئی مقابلہ نہیں ہے. یعنی دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت جنت کی ادنا سے ادنا نعمت کیا کی ہیچ در ہیچ ہے. اور سمجھ لو کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو اتنا یاد کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے اس قدر بچتے ہیں کہ اپنی ہر تمنا کا خون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی اسی جنت کا مزہ اس دنیا میں ان کو عطا فرما دیتے ہیں. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. کیا مقابلہ ہے جنت کا اور خالق جنت کا؟ کروڑا کروڑا جنتیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بے شمار جنتیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. جس کے دل میں خالق جنت ہو اس کے لطف کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہ ہے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. اور ایک اور آیا کہ دھیمی پڑ گئی لوشم میں محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. اور فرمایا کہ بس ایک بجلی سی پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. کیا مقابلہ ہے جنت کا؟ جو عارفین کو جنت یہی نصیب ہو جاتی ہے. کیا جنت نصیب ہوتی ہے؟ قرب اعظم کی جنت نصیب ہوتی ہے، قرب کی لذت نصیب ہوتی ہے، اور قرب کا مقام حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کامل فرما برداری سے، اور کامل فرما برداری نصیب ہوتی ہے صحبت اولیاء سے، اور ان سے محبت کا تعلق پیدا کرنے سے. ایک میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک محبت ضابطے کی ہوتی ہے اور ایک محبت رابطے کی ہوتی ہے. ضابطے کی محبت سے ضابطہ ملتا ہے، رابطے کی محبت سے رابطہ ملتا ہے. ضابطے کی محبت سے عدد اور حساب کے اعتبار سے ملتا ہے. مثلا ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں تو دس مرتبہ دس نیکیاں ملیں گی اور دس گناہ معاف ہوں گے، دس درجات بلند ہوں گے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اتنا ثواب، الحمدللہ کہنے کا اتنا ثواب، اللہ اکبر کہنے کا اتنا ثواب. تو ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ جو قرآن و حدیث میں وعدے ہیں پورے کر دیں گے. لیکن رابطے کی محبت اور ہے، رابطے کا عمل اور ہے، محبت کا عمل اور ہے. اسی لیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے بہا رحمت ہے اگر ہم غور کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا نہیں کیا. اگر ہم وہاں پیدا ہو اس زمانے میں پیدا ہوتے ہم جیسے لوگ تو کفر کے فتوے فوراً لگ جاتے ہیں. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سے گردن اڑا دیتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہ ماننے پر یہودی کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہ فیصلہ فرمایا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں اپنا فیصلہ آپ سے چاہتا ہوں, یعنی رسول کا فیصلہ نہیں مانا. تو حضرت عمر نے کہا اچھا تو رسول کے پاس سے ہو کیا ہے اور آپ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے اور تجھے منظور نہیں؟ کہ ہاں مجھے منظور نہیں, مجھے آپ سے فیصلہ کر. اچھا اندر گئے تلوار لائے اور کہا کہ عمر کا پھر تیرے بارے میں یہ فیصلہ ہے, گردن اڑا دی. ہم جیسے لوگ ہوتے تو گردن اڑا دی جاتی ہے. ہم اپنے عشق و محبت کو کیا سمجھتے ہیں, صحابہ کا عشق کیسا تھا. ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ آج کل علماء مفتیان کرام تعویلات کر لیتے ہیں. کل زمانے کی کمزوری دیکھ کے بشریت کے لوازم سے یہ کمزوری کا زمانہ ہے, تعویلات کر کے اجازتیں دے دیتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ اس طرح سے, اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ. شریعت کے کسی حکم کا استنکاف کرتے ہیں, یعنی اس کو حقیر سمجھتے ہیں یا ماننے میں پس و پیش کرتے ہیں. تو اگرچہ دل میں تو علماء سے بغض ہے لیکن مان نہیں رہے اس کو, تو تعویلات کر لیتے ہیں علماء کہ بھئی یہ اصل میں یہ عالم سے وہ نہیں کر رہا, انحراف نہیں کر رہا بلکہ اس کی تحقیر نہیں کر رہا, یعنی شریعت کے حکم کی تحقیر نہیں کر رہا بلکہ جو عالم جس طرح سے کہہ رہا ہے اس سے اس کو مناسبت نہیں ہے, اس سے وہ سمجھ نہیں پا رہا اس کو. اس طرح کی تعویلات کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ایمان والا ہی بتاتے ہیں. لیکن اگر ہم اس زمانے میں ہوتے ہیں تو ہم تو گردن اڑانے کے قابل ہوتے ہیں, وہ کافر ہو جاتے ہیں. یہ جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے ایمان پر زور آتا جا رہا ہے. ورنہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے عشق دیکھیے کہ وہ ایک صحابی نے اپنی کسی ضرورت سے اپنے مکان میں قبا سا بنا دیا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس طرف سے تشریف لے گئے تو پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے, تو صحابہ نے بتایا فلاں صحابی کا ہے. پر صاحب نے کچھ فرمایا نہیں, کچھ ناگواری کے سے اثرات آئے اور پھر آپ خاموش رہے. اس کے بعد یہ صحابی جن کا مکان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, سلام عرض کیا, آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا, منہ پھیر لیا. دوسری طرف آ کر سلام عرض کیا تو آپ نے پھر سلام کا جواب نہیں فرمایا, پھر منہ پھیر لیا. بس سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ ہے, مجھ سے کوئی ناراضگی ہے, مجھ سے کوئی ایسا فیل ہوا ہے جس سے آپ خوش نہیں ہیں. تو صحابہ سے پوچھا جماعت سے تو انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی خاص بات تو ہمیں معلوم نہیں, اتنا ضرور ہوا تھا کہ آپ کے مکان کے پاس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور آپ نے پوچھا تھا کہ کس کا مکان ہے. اب نہ تو انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا پھر کیا بات ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے سلام نہیں کر رہے ہیں. بس دل میں کھٹک گئی بات, نہ کوئی سوال دلائل مانگے کہ آخر اس مکان میں کیا خرابی ہے, میں نے ذرا سا قبہ بنا لیا کیا ہوا, جو کچھ بھی تھا انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. ہم جیسا ہوتا تو سوال جواب تو کرتے کہ آخر اس میں کیا حرج ہے اور اس میں یوں ہے, ہم اپنی تعویلات کرتے. لیکن انہوں نے کوئی تعویل نہیں کی, سیدھے جا کر گھر کو بالکل برابر کر دیا, پورا گھر بھرا زمین زمین بوس کر دیا اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض بھی نہیں کیا, کیونکہ جانتے تھے کہ یہ میں نے کوئی نبی پر احسان نہیں کیا, اللہ پر احسان نہیں کیا بلکہ اپنے ہی پر احسان کیا ہے. رسول جو بتاتا ہے تو امتی کا اس میں امتی ہی کا فائدہ ہوتا ہے, تابعین کا فائدہ ہوتا ہے. شیخ جو مشورہ دیتا ہے, کیونکہ شیخ بھی علی سبیل النیابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے, تو وہ جو بات مشورہ دیتا ہے تو مرید اس کو کر کے شیخ پر احسان جتاتا ہے تو یہ نالائق ہے، یہ نا سمجھ ہے، بے وقوف ہے، یا شیخ کی بات پہ عمل کر کے اس پر احسان جتانا کہ ہم نے ایسا کیا، بلکہ اس کو شیخ پر احسان مند ہونا چاہیے تو کہ آپ نے ہمیں صحیح رستہ دکھا دیا، ورنہ ہم اپنے پیر پہ کلاڑی مار لیتے، اپنے آپ کو برباد کر لیتے، نقصان کر لیتے اپنا. تو جا کر اس گھر کو بالکل ملیمیٹ کر دیا، زمین بوس کر دیا. آپ دیکھیں گے کیسی ہمت تھی ان کی. آج ہم ایسا کام کر سکتے ہیں کبھی؟ ذرا تصور کریں کہ اگر ہمارا اس طرح کا گھر بنا ہوتا جس سے آپ خوش نہ ہوتے تو ہم ایسا کام کر سکتے تھے؟ بلکہ ہم تعویلات پیش کرتے اور اعتراض کرتے، خدا نخواستہ کافر ہو جاتے. تو اللہ کی رحمت ہے کہ جو اس زمانے میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس میں تعویلات علماء نکال لیتے ہیں ایمان بچانے کی خاطر. تو پھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض بھی نہیں کیا کہ میں نے مکان برابر کر دیا، بس انہوں نے سوچا کہ میری قسمت ہوگی تو حضور پھر یہاں سے تشریف لے جائیں گے اور دیکھ لیں گے کہ ناخوشی کی چیز کو میں نے برابر کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف بھی لے گئے. آپ نے پوچھا کہ وہ مکان کیا ہوا، تو صحابہ نے بتایا کہ انہوں نے تو اسی دن مسمار کر دیا تھا. اس طرح ہم سے پوچھا، ہم نے یہ بتایا، انہوں نے بالکل اس کو مسمار کر دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. پھر آپ نے غیر ضروری تعمیر کی مذمت بیان فرمائی. جو ضرورت سے زائد جو چیز بناتا ہے، تعمیرات کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے، چیز لعنت کے سائے میں رہتا ہے. یا ضرورت کے لیے جو جائیداد بنائی جائے اور سلیقے سے صفائی کی خاطر جو تعمیر کر لی جائے، وہ اس کی تو اجازت ہے. اور غیر ضروری چیزیں جو نمائش، فرنٹ ایلیویشن لاکھوں روپے کی اور ڈیزائننگ میں پیسہ برباد کرتے ہیں تاکہ ناموری ہو، شہرت ہو، یہ چیز جو ہے ہلاک کرنے والی ہے. غرض یہ کہ اس صحابی کا عشق و محبت دیکھیے. جب صلح حدیبیہ ہوئی تو کفار کے سردار صلح کرنے کے لیے اور شرائط پیش کرنے کے لیے آ گئے وہاں، اور ان میں سے ایک رئیس جو ہے وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے جو تماشا دیکھا عشق و محبت کا، تو اس نے جا کر گواہی دی کہ خدا کی قسم، تم لوگ جس سے لڑنے آئے ہو، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جا چکا ہوں، میں نے درباریوں کی وہ عزت اور عظمت اور محبت نہیں دیکھی بادشاہ سے جیسی میں نے اس یتیم اور امی کے ساتھیوں میں، صاحبوں میں محبت اور عظمت دیکھی ہے. خدا کی قسم وہ تھوک پھینکتے ہیں، نیز زمین پہ نہیں آنے پاتا کہ اس کو ہاتھوں میں لے کر مر لیتے. وضو کرتے ہیں تو اس کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کو اٹھا کر اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں. اور جس کو وہ نصیب نہیں ہوتا وہ دوسرے کی تری کو لے کر اپنے ہاتھ پیر میں مل لیتا ہے، منہ پہ مل لیتا ہے، چہرے پہ مل لیتا ہے. یہ محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک مرتبہ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں عورت سے نکاح کا فیصلہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، دیکھا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک نظر دیکھ بھی لو. تو صحابی بولے بھالے تھے، بالکل ہی سیدھے سادے تھے. جا کر ان کے والدین کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو آپ اپنی لڑکی کو مجھے دکھلا دیں. ظاہر ہے کہ یہ بظاہر شرم و حیا کے خلاف تھا اور ماں باپ کو بہت برا لگا، اور وہ ان کی مراد پوری نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن لڑکی نے سن لیا. جس لڑکی سے نکاح کا پیغام دیا تھا، اس لڑکی نے یہ بات سن لی کہ یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، تو وہ فوراً پردے سے باہر آ گئی اور اس نے ماں باپ کو کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے تو ضرور تم مجھ کو دیکھ لو. اور اپنے آپ کو دکھا دیا کہ یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اس کی ہم نافرمانی نہیں کر سکتے، اپنی حیا کی بھی بازی لگا دی. میرے دوست، اس کو محبت کہتے ہیں، رابطے کی محبت. رابطے کی محبت پیدا کریں تب کام بنے گا. یہ ولایت رابطے کی محبت سے ملتی ہے، ورنہ میرے شیخ فرما دیتے کہ جنت تو مل جائے گی، نیک اعمال سے جنت مل جائے گی اور گناہوں سے بچتے رہیں گے جنت تو مل جائے گی، لیکن مقام قرب ولایت تو ملتا ہے رابطے کی محبت سے. رابطے کی محبت ہو، محض رابطے کی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محبت نصیب فرمائے، اپنی رابطے کی محبت نصیب فرمائے. مقام قرب کی لذت دے آیا دل پر، مقام قرب کی لذت دے آیا دل پر، مجھے پھر منو سلوا ہو میری نانی جوی ساری، مجھے پھر منو سلوا ہو میری نانی جوی ساری. عبد کرتا ہے مجھ ناصر مجھ کو تعلیمِ جہاں داری، عبد کرتا ہے ناصر مجھ کو تعلیمِ جہاں داری. عبد معنی قبول، ناصر معنی نصیحت کرنے والا، اور تعلیم جہاں داری کا مطلب کہ بھائی کچھ زمانے کے ساتھ بھی چلنا چاہیے، زمانے کو بھی نبھانا چاہیے. یہ باتیں مجھ کو نصیحت کرنے والا فضول نصیحت کرتا ہے. عبد کرتا ہے ناصر مجھ کو تعلیم جہاں داری، مجھے جب ہوش رب آئی یہاں باری نہیں ساقی، مجھے جب ہوش رب آئی یہاں باری نہیں ساقی. کہاں اب تر کہاں یہ ذکر جامو ساغر و مینا، کہاں اب تر کہاں یہ ذکر جامو ساغر و مینا، کرم ہے تیرا ورنہ میں کسی لائق نہیں ساقی. دوستو، اللہ کے راستے میں جو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں یا اس پہ ناز نہیں کرنا ہے، اکڑنا نہیں ہے، احسان نہیں جناب جتانا ہے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم بالاسلام، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم کو ان ہداکم للاسلام، کہ تم کو اسلام کی ہدایت کی ہے. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. یہ اللہ کا بے پناہ کرم ہوتا ہے اپنے بندے پر کہ ان کے راستے میں چلتا ہے. اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دل میں اس زمانے کے کسی ولی کی محبت ڈال دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے، یہ عادت اللہ ہے کہ ہر چیز اس کے والے سے ملا کرتی ہے، اسباب سے جوڑا گیا ہے ہر معاملے کو، یہاں تک کہ انبیاء کے معجزات کو بھی اسباب سے جوڑا گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کلش فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں آیا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر آگے تھا, آگے سمندر تھا, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اپنے عصا کو سمندر پہ مارا, ورنہ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی فرماتے کہ سمندر پھٹ جاتا, معجزہ ظاہر ہو جاتا کہ آپ خشکی پہ چلے گا, خشک راستہ پیدا ہو گیا سمندر میں اور آپ اس سے چلے جاتے, لیکن عصا کو مارا گیا. اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے چشمے جاری ہوئے تو آپ نے اپنا عصا پتھر پہ مارا, اس سے 12 چشمے پھوٹ گئے. یہ ہر معجزے کو اسباب سے جوڑا گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صحابی نے دعوت کی اور چند لوگوں کی خاموشی سے چپکے سے, لیکن آپ نے فرمایا کہ بھئی سارے لشکر کو آپ نے دعوت دی تھی اور صحابی کو حکم دیا کہ گھر میں جا کر کہنا کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا, اور جو ہے وہ کسی آٹا گوندنے والی کو بھی بلا لینا. تو جب آپ کا یہ حکم پہنچا تو صحابی تو گھبرا رہے تھے, لیکن بعض رجال اللہ کے جو گھر والے عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑی نیکوکار اور عقل مند ثابت ہوتی ہیں دین کے معاملے میں, وہ گھبرا رہے تھے. انہوں نے تسلی دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لشکر لے کے آ رہے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ نے ہانڈی میں اپنا لواب ڈالا, ورنہ تو آپ کا کہنا ہی کافی تھا, اس ہانڈی میں اپنا لواب ڈالا, اسی طرح آٹے میں بھی. تو پکانے والی روٹیاں پکاتی رہی اور ہانڈی سے چولہے سے نہیں اتاری گئی, اور اس کو کھانا اتار اتار کر اس میں سے دیا جاتا رہا, اور یہاں تک کہ سینکڑوں آدمیوں نے کھانا کھا لیا, جو 2 آدمی 3 آدمی کا تھا سینکڑوں آدمیوں نے کھانا کھا لیا. اس کو بھی اسباب سے جوڑا گیا کہ آپ نے اس میں اپنا لواب ڈالا, ورنہ آپ کو کہنا ہی کافی تھا. تو یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اسباب کو اختیار کرنا ہے, لیکن توفیقات اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں. تو یہ اسباب کو اختیار کرنا ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا. اگر اللہ کی محبت چاہیے دوستو, اللہ کی دوستی چاہیے, تو خدا کی قسم یہ کام کرنا پڑے گا, ورنہ کام بنے گا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور یہ مضمون بھی فرض ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم تو اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں اور اللہ اللہ بھی کر لیتے ہیں, خیر خیرات بھی کر لیتے ہیں, دین پر چل رہے ہیں, کافی نہیں ہے. اللہ کی محبت سے اخلاص میں ترقی ہوتی ہے. اور یہ حدیث پاک میں ہے کہ اس زمانے میں, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں 10واں حصہ بھی اگر دین پر عمل کر لیں تو نجات ہو جائے گی. اور کہ معلومات فرماتے ہیں, اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ 4 رکعت کی 2 رکعت پڑھ لو, ایک نماز پڑھ لو 2 نہ پڑھو, ایک جماعت سے پڑھ لو ایک چھوڑ دو تو نجات ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. فرائض واجبات میں کمی نہیں کر سکتے, ورنہ گناہگار ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس درجہ خلوص سے نماز پڑھنی چاہیے تھی, جس درجہ خلوص سے صحابہ نے نماز پڑھی تھی یا صحابہ نے زندگی گزاری تھی, اس خلوص میں اگر کمی بھی ہو, 10 درجے 9 درجے بھی کمی ہو, 1 درجہ خلوص ہو, تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. اپنے ایمان کو بنانا ہے دوستو, اپنے قلب کو بنانا ہے, اللہ کی محبت کو حاصل کرنا یہ فرض عین ہے. اس کو یہ معمولی یا آپشنل مضمون نہیں ہے, یہ کمپلسری ہے. کمپلسری اللہ کی محبت حاصل کرنا تاکہ اعمال کا قبول مل جائے. اعمال کا قبول خانقاہوں سے ملتا ہے, اخلاص خانقاہوں سے ہی ملتا ہے, اعمال کا قبول خانقاہوں سے ملتا ہے. اس لیے اپنی اپنی مناسبت کا شیخ ہو, اس سے اللہ تعالیٰ کی یہ محبت حاصل کرنے کی ایک محنت ہو, اور محنت کے لیے محبت کی ضرورت ہے. محبت نہ ہوگی تو اطاعت نصیب نہ ہوگی, اور محبت ضابطے کی ہوگی تو ضابطہ ملے گا, اور رابطے کی ہوگی تو رابطہ ملے گا. اس اصول کو سمجھ لینا چاہیے کہ رابطے کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ دیکھو میں نے ابھی جو عرض کیا کہ ملمت کے واسطے میں بات بتا رہا ہوں, جو کہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کہیں کسی حدیث میں کہیں قرآن پاک میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میرے نبی کا وضو کا پانی گرے تو تم اس کو گرنے نہیں دینا, اور نہ ہی جو ہے وہ تم پھینکے تو اس کو تم اپنے منہ پہ مل لینا, یہ کہاں لکھا ہے. لیکن یہ رابطے کی محبت تھی, یہ عقل سلیم کی علامت تھی, یہ ان کا عشق و محبت تھا. بھائی کون آواز کرتا ہے؟ اے بھائی بیٹھ جاؤ, تم بیٹھ جاؤ, آواز نہیں کرو. رابطے کی محبت پیدا کرنی چاہیے. یہ تمام صحابہ نے اور صحابیات نے جو عاشق الہی تھے, جو عاشق نبی تھے, انہوں نے رابطے کی محبت کا ثبوت دیا. یہ ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنے تیر تھے, کمان تھے, ان کے پاس سب ختم ہو گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں نے تیروں کی بارش کر دی تو آپ نے اپنا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آگے کر دیا کہ میرے نبی کا چہرے کو خراج پینا ہے. یہ صحابہ کی محبت میرے دوستوں, ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, توبہ کرتے رہنا چاہیے, اور جہاں تک ہو سکے اولیاء اللہ سے رابطے کی محبت پیدا کی جائے. اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں, لیکن وہی قیامت تک آتے رہیں گے. تو اعلیٰ سبیل نیابت ان اولیاء سے ہمیں محبت کرنی چاہیے, رابطے کی محبت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رابطے کی محبت نصیب فرمائے. تو یہ جتنی کوئی نیک کام ہے, یہ احسان نہیں جتاؤ اللہ پر یا رسول پر یا شیخ پر کہ ہم نے آپ کی فلاں جو تعلیم ہے اس پر ہم نے پورا عمل کیا, ہم نے یہ کر کے دکھایا, ہم نے وہ کر کے دکھایا, بلکہ ہمیشہ شیخ کے احسان مند رہو, شیخ کا شکریہ ادا کرتے رہو کہ آپ نے ہمیں راستہ دکھا دیا, ورنہ ہم اندھے کنویں میں گر جاتے, برباد ہو جاتے, ہلاک ہو جاتے. شیخ کوئی تعلیم دے, اس کی تعلیم پر عمل کر کے شیخ کے احسان مند ہو, یہ ہے احسان مندی. احسان مت جتلاؤ کہ آپ نے فلاں بات کہی تھی ہم نے پوری کر دیا, ہم یہ بھی کرتے ہیں, ہم یہ بھی کرتے ہیں. اعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی پناہ میں رکھے اور ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. آیت پڑی تھی صحیح ہے, قل لا تمنوا علی اسلامکم, ہے نا, بل اللہ یمن علیکم انا یمن علیکم ان ہداکم للاسلام, ہے نا, یہ للایمان, ان ہداکم للایمان, یہ آیت ہے, للایمان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. حضرت ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے. تشریح میں میرے شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, یعنی جس طرح موت یقینی ہے اور بغیر تلاش اپنے وقت پر آ جاتی ہے, اسی طرح رزق بھی یقینی ہے. اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق بندے کو خود ڈھونڈ لیتا ہے, بلکہ موت سے بھی زیادہ رزق اپنی رفتار میں تیز ہے, کیونکہ موت نہیں آتی جب تک کہ بندہ اپنا رزق تمام کا تمام نہیں کھا لیتا. پس رزق کے لیے اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد کرنا چاہیے اور مضطرب اور پریشان نہ ہونا چاہیے. متوسط درجے میں تدبیر اختیار کرنا کافی ہے کہ اس سے حق عبودیت ادا ہوتا ہے, مگر اس طلب میں اجمال ہو, کاوش اور اضطراب نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں جمعے کی سنتوں کا بیان ہے. جمعے کی سنتیں: غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ عورتیں بھی اس ثواب کو حاصل کر سکتی ہیں اگرچہ جمعہ ان کے لیے واجب نہیں ہے. ظہر کی نماز گھر میں پڑھنی ہوتی ہے، لیکن جلدی غسل کر لیں، جلدی اچھے صاف کپڑے پہن لیں، جمعے کا اہتمام جیسے کیا جاتا ہے. خواتین جو ہیں وہ گھریلو امور میں لگی رہتی ہیں اور دیر دیر تک سے جا کے جو نماز پڑھتی ہیں، بجائے اس کے اگر وہ ان سنتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ان کو جمعے کی سنتوں کا ثواب الگ سے مل جائے گا. مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پورے ہیں تو لوگوں کی گردنیں باندھ کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو و لعب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا. علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. یہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. بندہ عرض کرتا ہے کہ جمعرات کی شام جو سورج غروب ہوتا ہے، اور غروب کے بعد سے لے کر جمعے کی شام سورج غروب ہونے تک جمعے کی ساعتیں ہوتی ہیں. ان ساعتوں کے اندر دعاؤں کی قبولیت بھی ہوتی ہے، اور ان ساعتوں میں درود شریف کا اہتمام جمعے ہی کے اہتمام میں شامل ہوگا. اسی لیے اگر غسل وغیرہ کرنے میں جمعے میں دیر ہو جاتی ہو تو غسل جمعے کا جمعرات کو بھی کر سکتے ہیں، تیاری جمعے کے لیے جمعرات سے بھی شروع کر سکتے ہیں. اور جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے طفولیت کے بعض واقعات میں یہ پانچویں روایت محمد بن اسحاق نے ثور بن یزید سے اس بار کے شب کے صدر کے بعد کا واقعہ مرفوعاً ذکر کیا ہے. بھائی کیوں باتیں کرتے ہو؟ کون کرتا ہے باتیں؟ ابھی ٹھہر جاؤ، جب بات ختم ہو جائے ہماری پھر تم بات کرنا. ابھی مجھ کو دیکھو، کون بولتا ہے؟ چپ رب، چپ بیٹھ، چپ. مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دو سفید پوش شخصوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو ان کی امت کے 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو. چنانچہ وزن کیا تو میں بھاری نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھاری نکلا. پھر اسی طرح 100 کے ساتھ، پھر 1000 کے ساتھ وزن کیا، پھر کہا کہ بس کرو، واللہ اگر ان کو ان کی ہو تمام امت سے وزن کرو گے تب بھی یہی وزنی نکلیں گے. اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا افشاك كأننا اراك ابدا حتى القاك، واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. دین سے جو غفلت ہے اللہ، اس غفلت کو دور فرما دے. یا اللہ غفلت کو دور فرما دے. یا اللہ غفلت کو دور فرما دے. اے اللہ نافرمانی اور سرکشی کی عادتوں کو دور کر دے. اے اللہ اپنی کامل فرما برداری عطا فرما دے. اپنا 100% مطیع فرما بردار فرما دے. اللہ ہمیں شرم و حیا عطا کر دے، یا اللہ گناہوں پر شرم و حیا عطا کر دے، کس طرح ہم گناہ کرتے ہیں تجھے ناراض کرتے ہیں، اے اللہ جانتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر بھی آپ کو ناراض کرتے ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجئے، جرم عظیم ہے معاف فرما دیجئے، شرم و حیا عطا فرما دیجئے، یا اللہ شرم و حیا عطا فرما دیجئے، اے اللہ غیروں کے طریقے سے اور غیروں کے طریقوں کو پسند کرنے سے اے اللہ کامل پناہ عطا فرما دے، اے اللہ مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو اور میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو اور تمام امت مسلمہ کو، اے اللہ یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے طریقوں سے اللہ 100% بچنے کی توفیق عطا فرما، ان کو پسند کرنے سے بھی اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، اے اللہ دلوں میں نفرت ڈال دے غیروں کے طریقوں سے، غیروں کی وضع پتہ سے، اے اللہ دل میں نفرت ڈال دیجئے، اور اللہ پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر ہم کو چلا دیجئے، اور ان طریقوں کو ہمیں محبوب کر دیجئے، اے اللہ ان طریقوں کو ہمیں محبوب کر دیجئے، ایسا محبوب کر دیجئے کہ جان نکل جائے لیکن آپ کا طریقہ نہ چھوٹے، اے اللہ آپ کا طریقہ نہ چھوٹے، اے اللہ اپنے پیارے نبی کا طریقہ عطا فرما، اے اللہ اپنی زندگیوں کو کامل سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگیاں کامل سنت کا نمونہ بنا دے، اے اللہ آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، سب عبادات کا طریقہ اللہ سب کا سب ہمیں عطا فرما دے، اور اے اللہ ہمارے عقائد کو 100% درست فرما دے، اے اللہ بدعقیدہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ عقائد پر ایمان، کامل ایمان عطا فرما دے، اے اللہ کامل عقائد کو کامل درستی عطا فرما دے، اے اللہ سیدھا اور سچا راستہ عطا فرما دے، اپنے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرما دے، اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں انعام یافتوں میں شمار فرما لے، اے اللہ اپنے اولیاء میں شمار فرما لے، اے اللہ اپنے اولیاء کا راستہ عطا فرما دے، اے اللہ اپنے اولیاء کا ٹھکانہ عطا فرما دے، اے اللہ اولیاء کا ساتھ نصیب فرما دے، اللہ برزخ میں بھی، محشر میں بھی، جنت میں بھی اپنے اولیاء کا ساتھ نصیب فرما دے، اے اللہ بچے اس کے لائق نہیں، ہم تو مستحق عذاب ہیں اللہ لیکن آپ ہمیں امان عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم مستحق دوزخ ہیں لیکن آپ ہمیں اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیجئے، اللہ اس نے خاتمہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اپنے قرب و ولایت کے اعمال نصیب فرما دیجئے، بنگیوں چماروں کے جیسی وضع قطع بنانے سے، بنگیوں چماروں کے جیسے طور طریقوں سے، بنگیوں چماروں جیسی رسومات سے، جاہلیت کی رسومات سے، میری، میرے بچوں کی، میرے گھر والوں کی، میرے دوستوں کی، ان کے گھر والوں کی، اور اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہر مرد کو تینوں طرف سے ایک مٹھی ڈاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ جب کھڑے ہوں، چل رہے ہوں، ٹخنا کھولنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ٹخنا کھولنے کی توفیق عطا فرما، جہاں کہیں بھی ہوں، اے اللہ جس فضا میں ہوں ہمارا تقویٰ سلامت رہے، اور اللہ ہمیں نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ان موبائل کے فتنوں سے حفاظت فرما جس میں عقائد کی خرابی سے لے کر بڑے سے بڑے گناہ موجود ہیں، اے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، بڑی صحبت سے حفاظت فرما، نیک صحبت کے شوق اور ذوق عطا فرما، نیک صحبت کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دوڑ لگانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بجلی جیسی ہمارے اندر انرجی پیدا کر دے، طاقت پیدا کر دے، صحبت اولیاء کے لیے دوڑنے کی توفیق عطا فرما، ذوق و شوق عطا فرما، اس کی قدر و قیمت ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ اس کی قدر و قیمت عطا فرما دے، صحبت اولیاء دن رات نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، تا دم آخر اے اللہ اپنے سر پر کسی بڑے کا سایہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک سانس بھی ہم بغیر رہنمائی کے نہیں جینا چاہتے، اے اللہ ہر سانس ہماری رہنمائی فرما، ہر پلک جھپکتے رہنمائی فرما، ہر پلک جھپکتے آخری سانس تک، اے اللہ کسی نہ کسی اپنے مقبول کا سایہ ہمارے سر پر سلامت فرما، اے اللہ میرے شیخ کو سلامت رکھیے، اے اللہ ان کی عمر مبارک میں بہت بہت برکت عطا فرمائیے، اور اللہ ان کو اور ان کے تمام اہل دولت قضا اور احباب اور خدام اور معاونین اور ادنا سے ادنا معاون کو اے اللہ خوب خوب صحت و عافیت نصیب فرمائیے، اللہ ہم سب کو بھی صحت و عافیت نصیب فرمائیے، اللہ میرے شیخ کے درجات بلند فرما، میرے تمام مشائخ کے درجات بے حد بلند فرما، میرے شیخ اول، میرے شیخ ثانی اور میرے شیخ موجودہ شیخ، اے اللہ سب کے سب کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما، دونوں جہان عطا فرما، آپ کو، آپ کی اولادوں کو اور تمام احباب کرام اور قدام کرام کو، اور ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو صاحب اقوا نسبت بنا. اے اللہ اپنی محبت و معرفت سے ہم سب کو سیراب فرما، لبریز فرما، دلوں سے غیر اللہ کو نکال دے، یا اللہ سے دل سے غیر کے کانٹے نکال دے، اپنے قرب کے پھول عطا فرما دے، اپنے قرب کا گلستان عطا فرما دے، بہار بے خزاں عطا فرما دے. اللہ اپنے قرب کی بہار بے خزاں ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ دنیا میں جنت کا مزہ عطا فرما، اپنی عبادت میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اے اللہ اپنی عبادت میں، اپنی یاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. الہ العالمین، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، اے اللہ سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما، ہم سب کو جلد فرما لے، اور اے اللہ کفار کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. اے اللہ کفار کو بھی ہدایت عطا فرما دے، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں، الہ العالمین ان کو اللہ چن چن کر ہلاک کر دے، ان اسلام دشمنوں کو اللہ دردناک عذاب سے دوچار کر دے، انتہائی ذلیل و خوار کر دے، شکست خوردہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دے، پتھروں کا عذاب نازل فرما دے، زلزلے ڈال دے، تباہ کر دے، برباد کر دے، معیشت کو بھی تباہ و برباد کر دے. اے اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، ہمارے ملک کی معیشت کو مضبوط فرما، ہماری ملک کی معیشت سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما. اے اللہ سود اور رشوت کا خاتمہ فرما. اللہ سود اور رشوت نے ہمارے ملک کو بالکل کھوکھلا کر دیا ہے. اے اللہ راشی لوگوں کو بھی ہدایت دے، سود خوروں کو ہدایت دے، اور اللہ ان کو حلال اور برکت والی روزی عطا فرما دے، اور اللہ ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما دے، اور اللہ ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ فرما دے، امن و عافیت نصیب فرما دے، برکتیں عطا فرما دے، رحمتیں عطا فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستند عطا فرما، ہم سب کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، جو رزق کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی تشویش کو دور فرما، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے، پریشانی مبتلا ہے، اس کی پریشانی مصیبت کو دور فرما، امن و عافیت نصیب فرما دے، عافیت دارین فلاح دارین عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم.